الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل امير المؤمنين في الحديث الامام الهمام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه امين. ما قدم المال فهو له. وبي قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني إبراهيم التيميون حارث بن سويد قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثي ما أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ باب ہے: ما قدم من مالہ فہو لہ. جو آدمی اس کے مال میں سے، جو اس کے پاس مال ہو، پیسے ہو وغیرہ، اور اس کو آگے بھیجے، قدم آخرت میں بھیجے، وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کا مال ہے. آدمی یہ کہتا ہے: مالی مالی، میرا مال دنیا میں، لیکن یہ جو دنیا میں ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا. حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا: ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کون ہے تم میں سے جو اس کے وارث کا مال اس کو زیادہ پسند ہو اس کے خود کے مال سے. جیسے کہ باپ ہے، اس کے پاس بہت کچھ مال ہے، وہ اس کا مال ہے، اور اس کے بیٹے کا مال ہے، تو اس کو کون سا مال زیادہ پسند ہے، جو خود اس کا ہے یا اس کے بیٹے کا، اس کے ورثہ کا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو خود اپنے مال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر دوسروں کے مال سے. بیوی کے پاس بھی مال ہو، وہ بھی آدمی کو اتنا محبوب نہیں، وہ تو ان کا ہے، اگر وہ مجھے دے تو فبیہا، نہیں دیتی ہے تو اس کی مرضی. تو یہ ہے کہ دوسروں کا مال آدمی کو اتنا پسند نہیں، خود کے ورثہ بھی ہو، اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، جو اپنا مال ہو آدمی کو وہ اس مال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، ما منا احد الا ماله احب الیہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، ہر آدمی کو اپنا مال سب سے زیادہ اس کو پسند ہوتا ہے، اور فطری طور پر آدمی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: پھر تمہارا مال کیا ہے؟ تم کو اپنا مال جو سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارا مال نہیں ہے. تمہارا مال جو ہے، فإن ماله، اس کا مال جو ہے، ما قدم، جو اس نے آخرت میں آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، اچھے اچھے کاموں میں اللہ کی رضا کی نیت سے اس نے خرچ کیا، وہ ہے اس کا مال. اور حقیقت یہ ہے: وہ مال و وارث ہی ما اخر، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑتا ہے. مثلا ایک آدمی مرتا ہے، جو اس نے پوری زندگی میں خیرات کی، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا اچھی جگہوں میں، تو وہ تو آگے چلا گیا، وہ تو اس کا ہو گیا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اور مرنے کے وقت جتنا وہ پیچھے چھوڑتا ہے وہ اب اس کا نہیں، وہ اس کے وارث کا ہے. تو یہ آدمی اگر سمجھ لے کہ وہ جو پیچھے چھوڑتا ہے وہ اس کا مال نہیں، اس کے ورثہ کا مال ہے، اور آدمی کو محبت ہوتی ہے اپنے مال سے، تو اپنا مال تو وہ ہے جو آگے آدمی بھیج دیتا ہے، نہ کہ وہ جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے دوسروں کے لیے. تو اگر آدمی کو حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اپنے مال سے آدمی کو محبت ہے، اور اپنا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو آدمی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا رہے گا. یہ بھی اس حدیث کے منافی نہیں ہے کہ یہ جو خرچ کرنا وہ اگر آدمی سب اپنا مال خرچ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنے آل اولاد کو ضرورت مند نہ چھوڑے, ان کے لیے بھی چھوڑے, مطلب کہ زائد مال جو ہے زیادہ آدمی کے پاس ہو, اپنے اولاد کا بھی خیال کرے, ایسے نہ ہو کہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا اور آپ کے اولاد جو ہے بھیک مانگتے پھیرے, یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے, ان کے لیے بھی چھوڑو, لیکن مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا جمع ہو, میرے مرنے کے بعد لوگ پھر بولے ہی واز ورتھ 20 ملین, ہی واز ورتھ 100 ملین, یہ لوگ اس کے ایسے بولے, اس سے کیا فائدہ؟ جو زائد ہو اس کو جتنا ہو سکے, جیسے کہ آگے کے حدیث میں ہے, آدمی اس کو خوب خرچ کرے, دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں موقع ہو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے, یہ ہے مال کا مقصد. ہاں یہ مجھے یاد آیا, اندر آیا تو یہ احمد نے مجھے عطر لگایا, تو یہ بھی مجھے خیال آیا کہ ایک مرتبہ ہم برازیل گئے ہوئے تھے, وہاں ایک لبنانی عرب تھے, ان کے گاڑی میں پھول تھے جس میں بہت خوشبو تھی, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ما مقصد الطیب, مقصد کے لفظ سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ما مقصد الطیب, تو میں نے کہا یفرح القلب ویکون الانشراح فی الدماغ, تو اسے کہا یہ ہذا فائدته ولیکن ما مقصد الطیب, تو میں نے کہا آپ ہی بتائے, تو انہوں نے بتایا کہ ایک یمنی آدمی نے ان کو بتایا مقصد الطیب الصلوات علی الحبیب, کہ جب بھی آپ خوشبو سنیں تو درود شریف فوراً پڑھ لو, صلی اللہ علیہ وسلم, مقصد الطیب الصلوات علی الحبیب. بہرحال ہاں, تو یہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے, یہ ہے کہ وہ ہے اس کا مال جو اس نے آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے, اس کے ورثہ کا ہے. اور جیسے کہ دوسری روایت میں آیا, ہم پڑھ چکے غالباً, کہ جب جنازہ جاتا تھا پہلے زمانے میں تو وہ جو رشتہ دار وغیرہ وہ بھی جاتے تھے, اس کے اعمال بھی ساتھ میں جاتے, اچھے برے اعمال, اور اس کا مال کو بھی لے جاتے تھے, اور پھر جو ہے مال واپس آ جاتا ہے, اور اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے, اس کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ اس کا مال, اور اس کے ساتھ وہ مال جو اس نے آگے بھیجا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اور جو پیچھے رہتا ہے جو اس نے خرچ نہیں کیا وہ تو یہاں دنیا میں پیچھے رہتا ہے. تو عقل مند آدمی اور جو آدمی حقیقت شناس ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اور اس میں طلبہ کو بھی خرچ کرنا چاہیے, اور ایسے کچھ نادار طلبہ بھی ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں ان پر خرچ کریں, اور یا تو کچھ تھوڑی سی رقم 5 رین جتنا بھی ہو سکے 10 رین مہینے کے مدرسہ میں بھی دیا کریں. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مدرسہ اساتذہ جو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں, ویسے تقریروں میں ہم دوسروں کو کہتے کہ خرچ کرو, لیکن ان کو بھی اپنے مدرسہ میں کچھ دینا چاہے. یہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی مالدار آدمی 5,000 دے سکتا ہے مہینے کا, 50,000 دیتا ہے مالدار ہے, تو تم تو اتنا نہیں دے سکتے ہو, 5 رین تو تم دے سکتے ہو, لیکن شیطان یہاں دھوکا دیتا ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ دیتا ہے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے, تو اس لیے دیتا ہے کہ لوگ بولے کہ دیکھو یہ کتنا سخی آدمی ہے اور کتنا وہ خرچ کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے خرچ کرنے کو, آپ 5 رین دے سکتے ہو, آج آپ 1 رین دے سکتے ہو, تو شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے, رسید جو بنے گی وہ اس سے زیادہ مہنگی ہوگی, تو آپ نے تو مدرسہ کا نقصان کیا, فائدہ نہیں کیا, آپ نے 1 رین دیا اور آپ نے 2 رین کی رسید لی, تو آپ نے نقصان کیا. تو شیطان جو ہے آدمی کو آدھے کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھے کھجور بھی خرچ کرنے سے, تو آدمی کو خرچ کرنا چاہے. تو ہوشیار عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ فرماتے تھے, جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس نے کچھ کسی کو نہیں دیا, اس نے صرف اپنے ہی پیسوں کو اپنے ایک اکاؤنٹ میں سے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈالا, مثلا آپ کے پاس دو تین اکاؤنٹ ہے ایک بینک میں، مختلف بینکوں میں، مختلف ملکوں میں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہیں، اور آپ نے اپنے پیسوں کو ایک اکاؤنٹ میں سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، تو یہ وسوسہ ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں نہیں آتا کہ میں نے میرے پیسے کسی کو دے دیا. اور آپ نے دوسرے بینک میں جہاں آپ کو زیادہ اطمینان، آپ کو کچھ شبہ ہوا کہ یہ میرا بینک جو ہے یہ وہ بینکرپٹ ہو جائے گا، اور یا تو اس ملک کے اندر جو میرے سب پیسے ہیں یہاں حالات خراب ہونے والے ہیں، اور کسی نے آن کے آپ کے پیسے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر دیا، دوسرے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دیا، تو آپ تو ان کا شکریہ ادا کرو گے کہ یہ ایسے آ رہے وقت میں جب یہ مصیبت سامنے تھی آپ نے میرے پیسے ٹرانسفر کرا دیا. تو ایسے ہی جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس نے حقیقت میں اپنے دنیا کے اکاؤنٹ میں سے جہاں بہت خطرات ہے اس نے اس کو ٹرانسفر کر دیا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں، وہ اپنے پاس ہی وہ پیسے رہے، اور ساتھ میں بیچ میں اس نے مثلاً اس پیسوں سے 10 بچے حافظ ہوئے، 20 بچے عالم ہوئے، مسجد بنائی گئی، وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت آتی ہے، ٹھہرتی ہے، وہاں بیانات ہوتے ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، تو وہ سب ثواب وہ لے کے وہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو حقیقت شناس آدمی سمجھتا ہے جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا میں نے کسی کو دیا نہیں، وہ تو میرے اکاؤنٹ دنیا کے اکاؤنٹ جو بہت ہی کمزور اکاؤنٹ ہے اور بہت ہی اس میں خطرات ہو ہے، اس اکاؤنٹ میں سے میں نے آخرت کے مضبوط اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اور جہاں منافع جو ہے، پروفٹس جو ہے، وہ بے انتہا ہوتے ہیں اور وہ جمع ہوتے رہیں گے. مثلا آپ نے ایک طالب علم کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تو پوری زندگی وہ طالب علم جو دین کا کام کرے گا اس کا ثواب بقدر آپ کا انویسٹمنٹ کے ایک وقت کے کھانے کا، پوری زندگی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اس طالب علم نے دوسرے 10 بچوں کو حافظ بنایا، دوسرے 100 بچوں کو عالم بنایا، تو وہ بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. وہ پھر کسی اور کو پڑھاتے، انہوں نے لوگوں کو مسجد بنانے کی ترغیب دی، کنواں کھدوانے کی ترغیب دی، وہ سب ثواب آپ کے کھاتے میں جمع ہوں گے. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کتنا اس کا فائدہ. تو اپنا مال وہ ہے جو آپ نے آدمی نے آگے بھیجا، اور جو اس نے پیچھا چھوڑا وہ اس مال کو کہتے ہیں مالی، میرا مال، میرا مال، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، دوسرے بزرگ جو ان کے دوست تھے وہ ان کے پاس آئے بیٹھے، وہ باتیں کر رہے تھے. اتنے میں یہ بزرگ جو بیمار تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو آنے والے بزرگ جو وہاں دیا جو ایک وہ کیا کہتے لائٹ، وہ لیمپ وہ جل رہا تھا، اس نے فوراً بجا دیا اور اپنے گھر سے دوسرا دیا منگایا اور وہ جلایا. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہ جب تک کہ یہ بزرگ زندہ تھے تو یہ ان کا مال تھا اور اس میں اسے استعمال کرنا ہم سب کو ان کی اجازت سے جائز تھا. جہاں ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی ملکیت ختم ہو گئی، اب بیوی بچوں کا حق بن گیا، اور اس میں اگر یتیم ہو تو اگر وہ اجازت بھی دے تو بھی وہ مال استعمال نہیں کر سکتے. تو میں تو ابھی زندہ ہوں، میں نے اپنے گھر سے ایک یہ دیا منگوایا اور وہ ہم سب اسے فائدہ اٹھا ہے، کوئی حرج نہیں. تو جہاں آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پھر لوگ نام سے بھی نہیں پکارتے ہیں، پھر کہتے مرحوم، اور پھر جو ہے اپنا مال بھی، اپنا ایک سینٹ باقی نہیں رہتا، فوراً وہ ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ رسا کا حق بن جاتا ہے. تو آدمی کو ہوشیار رہنا چاہے اور جتنا ہو سکے آخرت میں اپنا پیسہ جمع کرے، یہ بھی نہیں کہ سب ہی اور خود جا کے پھر بھیک مانگتے پھرے یا اتنا سب کچھ دے دے اور اپنے بچوں کو بھی وہ بھکاری چھوڑے، وہ بھی نہیں، لیکن جتنا ہو سکے عافیت سلامتی کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے. پوری آئے پڑھو.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وبه قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفين عن زيد بن وهب عن بيذاد رضي الله عنه وعنهم قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان قال فظننت أنه يقرأ أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداك قال يا أبا ذر تعالى فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح في يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبس ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبرائيل عرض إلي في جانب الحرة قال بشر أمتك عنده من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبرائيل وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفعين قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا وعبد العزيز عن أبي صالح عن أبي الدرداء نحو ذلك قال أبو عبد الله وحديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسلا لا يصح إنما أوردناه للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر قال اضربوا على حديث أبي الدرداء قال قلت لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح والصحيح حديث أبي ذر قال أبو عبد الله هذا إذا تاب وقال لا إله إلا الله عند الموت
امام المكثرون هم الاقلون جو زیادہ کمانے میں لگتے ہیں تو جیسے کہ آیت سورۃ قرآن شریف الہاکم التکاثر تکاثر جو ہے مکثرون جو زیادہ کماتے وہ الہا میں پڑھتے ہیں غفلت میں پڑھتے ہیں اپنے دین سے پھر غفلت برتتے ہیں آخرت سامنے نہیں رہتا اور دنیا مقصود بن جاتا ہے نمازوں میں کوتاہی آتی ہے نمازوں میں دھیان نہیں جمتا وہی دنیا جس چیز کا آدمی کے پیش نظر وہ چیز نماز میں بھی سامنے آتی ہے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں یہ مکثرون جو ہے دنیا زیادہ کمانے میں زیادہ مال جمع کرنے میں اور زیادہ مال اپنے پاس ہونے میں پھر اس کو سنبھالنے کی فکر پھر اس کو کہاں رکھنے کی فکر آدمی کو فکر پہلے ہوتی ہے کہ میں مال کماؤں اپنی ضروریات اتنا اللہ تعالی نے دیا ضروریات اس کی پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو یہ ہوگا اور خیال ہوتا ہے کہ میں زیادہ کچھ جمع بھی کروں کوئی دن کبھی مجھے ضرورت پڑے پھر وہ زیادہ جمع کرتا ہے پھر اس کو فکر ہوتی ہے میں کہاں رکھوں گھر میں رکھوں تو چور ڈاکو آن کے گھستے پیسے چورا لیتے ہیں بینک میں رکھتا ہوں تو پھر ٹیکس مین پوچھتا ہے یہ پیسے آپ کو کہاں سے ملے وہ اس کو اب فکر ہوتی ہے اور وہ زیادہ پیسے اب ہو گئے اب لوگ بھی اس کے وہ اس پر حسد کرتے مالدار لوگوں پر عام مطلب لوگ بہت حسد بھی کرتے ہیں چور ڈاکو بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر قریب والے رشتہ دار وغیرہ وہ ان کے پاس آن کے قرضہ مانگتے ہیں اب اس کا دل بھی نہیں ہوتا ہے قرضہ دینے کو وہ دشمن بن جاتے ہیں یہ سب تکلیفیں ہوتی ہیں المکثرون اور هم الاقلون آخرت میں اور ثواب کے اعتبار سے یہ اقلون ہے دنیا میں ثواب کے اعتبار سے اقلون آخرت میں وہاں کی حقیقت جو ہے وہ اقلون ہوگا کیونکہ آپ ان کے پاس وہ پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں ان کو اعمال کی فکر نہیں تو کہاں وہ ثواب کہاں وہ بیٹھ کے ذکر اللہ کریں گے کہاں وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کو تو پیسوں کی فکر ہے تو یہ ہے کہ اس کی مذمت ہے المکثرون کی مذمت ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہو کہ مجھے اللہ خود اپنے طرف سے دے دے اور آدمی کو مالدار بنائے یہ الگ بات ہے لیکن یہ آدمی اس فکر کو لے کے چلتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملنا چاہے تو یہ اعمال کے اعتبار سے آخرت اور دین کے اعتبار سے یہ اس کے وہ بہت غریب ہوتا ہے اس کے پاس اعمال بہت کم ہوتے ہیں اس کے پاس آخرت کا توشہ بہت کم ہوتا ہے یہ ذرا لمبی روایت ہے اور اس کا خیال رکھے کہ روایت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کیونکہ آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سند پر بحث کی ہے، تو اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہے تاکہ وہ بحث امام بخاری کے آپ کو سمجھ میں آئے. تو یہ روایت جو ہم پڑھ رہے جس کو امام بخاری نے نقل کی ہے اور تفصیل سے نقل کی ہے، وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے کہ ایک رات میں راتوں میں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ لیس معہ انسان، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تو یہ بھی کبھی آدمی کو اس سے بھی سبق لینا چاہے، کبھی ایسا وقت جس کو صوفیہ کے اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں کہ آدمی مراقبہ کرے اور آدمی محاسبہ کرے اپنے اعمال اور اپنے احوال کا، محاسبہ کہ کیا میں نے کیا کیا نہیں کیا، مراقبہ کرے کہ میں کتنا زندہ رہوں گا، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی وغیرہ. تو اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بہت سے مواقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے تھے. اور یہ بھی جو لوگ اساتذہ کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی موقع شناس ہونا چاہے. کبھی وہ آپ کے استاد، آپ کے شیخ جو ہے وہ بھی چاہتے کہ وہ اب تنہا ہو. جیسے کہ رات کو آپ نے پورا دن کا سب بیانات پروگرام سب ہو چکے، اب ان کو آرام کرنا ہو، ان کو ذرا بیٹھ کے سوچنا ہو، لیکن اب مرید وہاں سے جاتا ہی نہیں، طالب علم وہی رہتا ہے. تو ایک ایسے بزرگ وہ ان کے سب مرید جو ہے وہ نہیں جا رہے تھے، وہ وہیں چپکے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اب ان کو تو آرام کرنا ہے. اور آدمی کو اور بھی ضروریات ہے، بیت الخلا بھی جانا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں ہوا بہت زیادہ بھر گئی، اب ہوا بھی چھوڑنی ہے، اب سب مرید جو ہے وہ جا ہی نہیں رہے، اب بیچارے وہ کتنے پریشان ہوں گے. تو طبعی ضرورت کے اعتبار سے بھی اور ایسے دینی اعتبار سے بھی آدمی کو مراقبہ وغیرہ سوچنا. تو کوئی نہیں جا رہے تھے، تو ایک مرید ذرا ہوشیار تھا اور قریب تھے شیخ کے، تو انہوں نے بھانپ لیا، سمجھ گئے کہ شیخ کو تنہائی اس وقت چاہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت میں سب کو باہر کر دو، تو انہوں نے کہا ہاں سب کو باہر کر دو اور تمہارے پیچھے دروازہ بھی بند کر دو، مطلب کہ تو بھی چلا جا. وہ سمجھتے کہ میں بہت مقرب ہوں تو سب کو میں باہر کر دوں اور میں تو اکیلا اندر رہوں. تو کہا ہاں سب کو باہر کرو اور تم بھی تمہارے پیچھے دروازہ بند کر دو. تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہے. اور وہ جو حدیث آتی ہے حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے محبت آپس میں کرتے ہیں، پھر آگے وہ محبت محبت کی جگہ دل میں ہے، صرف دل میں محبت نہ ہو، آگے بھی کچھ عمل بھی ہو ظاہر. وللمتجالسین فیہ، جو آپس میں بیٹھتے ہیں جس کو مجلس کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مجلس میں جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں شیخ کے پاس جا کے ہمیشہ مت رہو، استاد کے پاس اس کے ساتھ ایسے چپٹ کے مت رہو کہ ان کو کوئی فرصت اور موقع ہی آپ نہ دیتے ہو. وللمتزاورین فیہ، جو زیارت کرتے، اور زیارت کا مطلب یہ آنا جانا، یہاں آپ گئے اور پھر تھوڑی دیر آپ نے فائدہ اٹھایا، آپ بھی جا کے اپنے اور کام کو دیکھے، شیخ کو بھی استاد کو بھی چھوڑو کہ وہ بھی اپنے اور کام کرے. وللمتزاورین فیہ، تو یہ ہے کہ آنا جانا رہے، یہ نہ کہ وہاں جائے اور ان کے ساتھ ایسے چپٹ جائے کہ بیچارے کو کوئی وہ آپ الگ ہی نہیں ہوتے، ان کے بھی اپنی تقاضے ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہے، آپ ایسے چپٹ گئے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہے. تو یہ ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، فظننت انہ یکرہ ان یمشی معہ احد، میں نے ایسا خیال کیا. اور یہ ہے کامیاب مرید اور طالب علم جو مزاج سناش ہو، استاد کے شیخ کے مزاج کو سمجھتا ہوں. تو انہوں نے مزاج سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مجھے خیال آیا کہ آپ اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ میں الگ رہوں، میں ایک اکیلے میں رہوں، کچھ سوچ میں، کچھ وظائف میں، کچھ ذکر میں، جو بھی، لیکن آدمی کو اور ہر آدمی کو کے پاس ایسا بھی وقت اپنے ہر 24 گھنٹے میں ایسے ہونا چاہیے جو وہ اکیلے ہو، اپنے کچھ تلاوت کرے، ذکر کرے، اس کے علاوہ مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، یہ بہت ضروری ہے. تو میں نے ایسا خیال کیا، فجعلتُ امشی فی ظل القمر، تو چاند کے سائے میں میں چلتا رہا دور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی نظر حفاظت بھی، کہ کوئی تکلیف آپ کو نہ ہو، کوئی آپ پر کوئی حملہ، بہت دشمن بھی ہوتے تھے چاروں طرف، باہر جنگل میں ہے، کوئی جانور کوئی حملہ کر دے تو میں اس کا بھی خیال، لیکن میں دور الگ رہا اور میں دیکھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فالتفت فرعانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، پیچھے دیکھا تو مجھے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی آدمی ہے، یعنی اس کا عکس جو ہے کوئی آدمی کا، کہ یہاں کوئی آدمی ہے. فقال من ھذا، کون ہو تم، یہاں کوئی آدمی ہے، کون ہے، کون ہو تم؟ قلت ابو ذر، میں نے کہا میں ابو ذر ہوں. جعلنی اللہ فداک فداک، اللہ مجھے آپ کے لیے قربان کر دے، میری ہر چیز آپ پر قربان ہے. قال یا ابا ذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنے محبت اور پیار، یہ بھی دیکھو صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج محبت اور پیار کا، ایسے ہی استاد کو طالب علم کے ساتھ محبت اور پیار سے، یہ نہیں کہ ایک سختی کا معاملہ یا ایک روکھا معاملہ، ڈرائی معاملہ، کوئی زیادہ کچھ بات وغیرہ نہیں، لیکن محبت پیار، دین جو پھیلتا ہے محبت اور پیار سے، بیان نہ کتابوں سے، نہ واز سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، جب آپس میں محبت اور تعلق ہو اس سے دین آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارے انداز میں فرمایا، یا ابا ذر تعالی، یہ محبت کے کلمات، تعالی، اے ابو ذر آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، کتنے محبت اور پیار سے. فمشیت معه ساعتا، میں تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، ہم دونوں ساتھ رہے چلے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، جو زیادہ دنیا کمانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے آخرت کے آمدنی اور آخرت کے کمائی سے، آخرت میں ان کے پاس وہاں کا مال جو ہے وہ ثواب ہے، وہاں کا مال جو ہے وہ نماز ہے، تلاوت، جو زیادہ ان کا وقت دنیا کمانے میں لگا تو وہ کیسے آخرت کو کما سکتے. یہ دونوں آپس کے ضد ہے، آپس کے دونوں کے سوکن ہے، سوکن کو وائف، دو بیوی آدمی کے پاس ہو، اگر ایک کو راضی کرتا ہے دوسری ناراض ہوتی ہے، دوسری کو ناراض کرتا ہے یہ ناراض، تو دنیا اور آخرت دونوں سوکنے ہیں، اگر دنیا کو راضی کیا تو آخرت ناراض، آخرت کو راضی کیا تو دنیا ناراض، تو اسے کرتے آخرت کو راضی کرو. تو یہ ایک بات، اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے موقع پر جو آدمی کسی کو کوئی بات کہے اس کو ہمیشہ اس کو یاد بھی رہتا ہے اور اس کے دل پر اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے کوئی استاد کے ساتھ، اپنے ایک شیخ کے ساتھ، انہوں نے آپ کو الگ سے بلایا، پھر الگ سے آپ کو ایک بات نصیحت کی کہی، تو آپ کو کتنا اس کی قدر ہوگی. تو ایسے دین پھیلتا ہے اور دین کی قیمت اور دین کی حقیقت پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ الا، ہاں، جو آدمی جن کے پاس بہت مال وہ کماتا ہے، اللہ نے دیا، الا من آتاہ اللہ مالا خیرا، ہاں، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، وہ اس نے کوئی ایسی محنت بھی نہیں کی، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو مالدار کر دیا، اور یہاں مال کو خیرن کہا، وہی مال خیر ہوتا ہے جو اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، نہ یہ کہ آدمی اس کو ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے، نہ وہ جو اس کو وہ ظلم میں استعمال کرتا ہے، حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے، وہ پھر خیر نہیں ہے، وہ تو ان عوارض کی وجہ سے شر ہو جاتا ہے. ہاں، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خیر ہے، فنفح فیہ بیمینہ وشمالہ وبین یدیہ ووراءہ، اور پھر اس کو وہ خرچ کرتا ہے، دانے بائیں آگے پیچھے، یعنی جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے خرچ کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آتے ہیں، یہ لوگ بہت کم ہیں جو ایسے کرتے، بہت کم ہیں، لیکن ہے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے بہت مال دیا اور وہ خود ڈھونڈتے ہیں موقع پر، وہ خود جا کے، یہ نہیں کہ انتظار کرے کہ کوئی چندہ والے ان کے پاس آئے، بلکہ وہ خود جاتے مدرسوں میں، بیواؤں کے پاس، غریبوں کے پاس، اور ان پر خرچ کرتا ہے. تو جس کو اللہ نے یہ مال دیا اور اس کو ایسے خرچ کرتا ہے، وہ عمل فیہ خیرن، اور یہ جو اس کا خیر ہے اس میں خیر کا کام کرتا ہے، اس کا مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے. قال، آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، فمشیت معه ساعتا، ہم اور آگے تھوڑی دیر چلے، فقال لی اجلس ہا ہونا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں بیٹھو، فاجلسنی فی قاع حوله حجارۃ، اور پھر مجھے ایسی جگہ بیٹھا ایک گھرے میں، اس کے چاروں طرف پتھر تھے، پتھر پتھریلی زمین تھی، پتھر ہی پتھر تھے، اور مجھے کہا کہ یہاں یہ جگہ ہے، یہاں بیٹھو. فقال لی اجلس ہا ہونا حتى ارجع الیک، اور فرمایا کہ آپ یہیں بیٹھے رہو یہاں تک کہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں، مطلب کہ یہاں سے اٹھ کے کہیں مت جانا، یہیں آپ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں. قال فانطلق فی الحر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حر میں چلے گئے. حر یا تو وہ جگہ کا نام ہے، یا تو پتھریلی زمین جہاں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، اس کو جگہ اس کو حر کہتے. حتی لا اراہو، یا اتنا دور اور رات کا وقت تھا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ مبارک بھی میری آنکھوں سے اوجل ہو گیا. فلبث عنی، اور کچھ دیر ہو گئے آپ، تو میں بیٹھا تھوڑی دیر، اب میں دیر ہو گئی. فطال اللبس، اور یہ وقت جو ہے لمبا ہو گیا، اور بھی زیادہ وقت، اب مجھے پریشانی ہونے لگی. ثم ان کے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر ہو گئے ابھی تک واپس نہیں، ایسے ہی کوئی بھی آدمی کسی کا انتظار کرتا ہے، وہ آدمی نے کہا میں ابھی آتا ہوں، اب دیر ہو گئی اور بھی دیر، تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے ان کو پریشانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا وقت، اور باہر جنگل کی جگہ. ثم انی سمعته وهو مقبل وهو يقول، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ اس نے چوری کی، اگرچہ اس نے زنا کیا. قال ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے، فلما جاء لم اصبر حتى قلت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر ملاقات ہو گئی، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا. یہ جو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرما رہے تھے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ کیا بات تھی، مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ مجھے یہ راز معلوم کرنا تھا. تو میں نے جب حتى قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کر دے، من تکلم فی جانب الحر، آپ کن سے بات فرما رہے تھے حر جگہ میں، یہ جو بہار پتھریلی زمین، آپ کا گفتگو کس سے فرما رہے تھے؟ ما سمعت احدا یرجع الیک شیئا، میں نے نہیں سنا کہ کوئی آپ کو کوئی جواب دے رہے تھے، لیکن آپ بول رہے تھے، کیا بات ہے؟ قال ذا جبریل عرض لی فی جانب الحر، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ میرے سامنے یہاں ابھی پیش ہوئے، سامنے آئے حر میں. قال، اور یہ پیغام انہوں نے مجھے سنایا، بشر امت کا، آپ خوشخبری دے اپنی امت کو، اس امت کے بہت سارے بشارتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کا مقام بہت محبوب اور بہت اونچا ہے اللہ کے یہاں. ان فضائل میں سے اور ان بشارتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، وہ جو آدمی مرتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز میں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ اللہ کے شرک جو ہے وہ تین چیزوں، اور توحید جو ہے وہ تین چیزوں میں ہے، توحید فی ذات، اللہ کی ذات میں توحید، وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. کوئی مسلمان عیسائیوں کی طرح سے تین خدا کو نہیں مانتے، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، نہ ہندوؤں کی طرح سے ان بتوں کو مانتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، لیکن اس میں ایک مسلمان کو بھی خیال کرنا چاہے، جیسے کہ ہم اپنی دکان کو خدا مانیں، اپنے جاب کو، جہاں مشغلہ جو ہے کہ اس سے ہمارا کام چلتا ہے، کام چلتا ہے، چلانے والے صرف اللہ ہے، نہ دکان ہے، نہ دوا ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو اس میں بھی توحید ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی صفات میں توحید، اور اللہ کی صفات میں شرک نہیں ہونا چاہیے. یعنی جیسے اللہ رحمان ہے، کوئی ایسا رحمان نہیں، اللہ رزاق ہے، کوئی ایسے رزاق نہیں. ہاں دکان سے تمہارا کام چلتا ہے، لیکن یہ سبب ہے، رب نہیں ہے، رب صرف اللہ ہے. شفا، ہاں دوا سے کچھ شفا ایسے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے، حقیقت میں پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ ہے. تو صفات میں بھی توحید ہونی چاہیے، اور پھر افعال میں، اللہ کے کاموں میں بھی. اللہ نہ کوئی نبی کے محتاج ہے، اللہ نہ کوئی ولی کے محتاج ہے، نہ کوئی فرشتے کے ہدایت دینے میں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے لادلے اور پیارے نبی، آپ بھی جس کو آپ چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ دے، اور اسباب کے بغیر بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کی ذات میں بھی توحید، اللہ کے صفات میں بھی، اور اللہ کے افعال میں بھی، اور شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ کی ذات میں شرک، نہ اللہ کی صفات میں شرک، نہ اللہ کے افعال میں شرک. جو آدمی ایسے توحید پر مرتا ہے تو اس کا درجہ بہت ہی اونچا ہوتا ہے، دخل الجنہ. قلت یا جبرائیل، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل، وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ اس نے چوری بھی کی، اس نے زینا بھی کیا، یعنی گناہ کیا اور کبائر کے مرتکب ہوئے، تو بھی وہ جنت میں جائے گا؟ قال نعم، فرما ہاں، تو بھی جنت میں جائے گا. عامتاً جن کی نظر کوتا لمٹڈ ہوتی ہے، اور صرف ظاہری چیزیں، وہ اعمال کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور اندر کا جو صفات ہے، ایمان، یقین اور صفات اندر کے، اس پر نظر نہیں جاتی. حالانکہ ظاہری دنیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر اعمال جو ہے وہ بھی اتنا اس کا تعلق نہیں ہے کامیابی کے ساتھ، جتنا صفات کا تعلق، ایمان مضبوط ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو، یہ چیزیں. تو ایسے دارالعلوم میں آنے سے مثلا علم حاصل ہوتا ہے، پھر اعمال. یہاں دارالعلوم میں بھی آدمی جو ہے، جو صحیح دارالعلوم ہوتا ہے، وہاں کوشش کی جاتی کہ طلبہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھے، وضع قطع لباس بھی ان کا صحیح ہو، یہ ظاہری اعمال کی طرف بھی، روزہ بھی وہ رکھے وغیرہ، ان کو ترغیب دیتے قربانی کے موقع پر، اگر قربانی فرض ہو تم قربانی بھی کرو، وہ تمام چیزیں لے کے. اور ایسے ہی تبلیغ میں جاتے تو بھی آدمی اعمال حاصل کرتا ہے. جو کتنے لوگ جن کی داریاں نہیں، داریاں رکھ لیتے ہیں، نمازی نہیں، نماز پڑھتے، لیکن آگے جو ہے اندر کی صفات، وہ خانقاہ کی جگہ ہے، وہاں آپ کو اندر کے صفات اور آپ کا اندر کا بنے گا، اور اللہ سے تعلق، نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ، وہاں آپ کو ملے گا. تو یہ ہے کہ صرف اعمال پر نظر نہ ہو، اعمال ضروری ہے، لیکن اس کو خدا سمجھنا کہ اعمال سے اپنا کام بنے گا، وہ نہیں ہے. اندر کے صفات جو ہے، بہت سے ایسے لوگ داری، ٹوپی، امامہ، کرتا پہنتے، عورتیں برقع پہنتی ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے، لیکن کتنے گناہ کے کام بھی ساتھ میں کرتے ہیں. تو اندر کا صفات جب بنتا ہے، اللہ کی حضوری سامنے ہو، تو پھر آدمی گناہ سے بچتا ہے، اور حضوری جب سامنے ہو تو پھر اخلاص میں کمی نہیں ہوتی، اور وہ ان اعمال میں انت عبد اللہ کانک تراہ، وہ صفت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ اگرچہ کم ہو، لیکن اندر کا صفات صحیح ہوا تو یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا، قال نعم، قل، تو میں نے پھر پوچھا، وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، قال نعم، وَإِن شَرِبَ الْخَمَر، اگر یہ بڑے بڑے گناہ کیے، شراب نہیں اس نے پیا، زینا اس نے کیا، چوری اس نے کی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اندر کی چیز جو ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ کو، اللہ کی وحدانیت اور توحید میں کامل رہا، تو پھر یہ آدمی سیدھے جنت میں داخل ہوگا، اللہ معاف. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ اس امت کو معاف فرمائیں گے. اب یہی روایت دوسرے سند سے بھی آئی. وقال النذر، اخبرنا شعبت قال حدثنا حبیب ابن ابی ثابت والعامش وعبد العزيز بن رفي قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا. اس سند سے بھی یہ روایت آئی, ایک تیسری سند بھی ہے, اور وہ ہے وہ عبد العزیز عن ابی صالح عن ابی دردا نحو ذلك. یہ تین اب روایتیں ہیں, ایک ابو ذر رضی اللہ جس کے روایت ہم نے تفصیل سے پڑھی, پھر یہ دوسری روایت زید بن وہب کی, اور پھر جو ہے عن ابی صالح عن ابی دردا, اس یہی مضمون وہی ہے. سند جو ہے تینوں حدیثوں کے الگ الگ ہے. اب اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بحث فرماتے, قال عبداللہ یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ, حدیث ابو صالح عن ابی دردا مرسل لا یصح. یہ روایت جو آئی ہے یہ تیسری جس کا ذکر کیا ابو صالح عن ابی دردا سے, یہ مرسل روایت ہے, یہ صحیح روایت نہیں ہے. انما اوردناہ للمعرفت, ہم نے اس کو ذکر کیا ہماری کتاب میں تاکہ لوگ اس کو سمجھے کہ وہ اصل صحیح روایت نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں. والصحیح حدیث ابی ذر, اور صحیح روایت ہے وہی جو ہم نے پوری تفصیل سے ابو ذر کی روایت. قال اضربوا علی حدیث ابی دردا, اور بحث کی آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو دردا کی روایت پر. قال قلت لابی عبداللہ, میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حدیث عطا ابن یسار عن ابی دردا, وہ روایت جو اس سند سے آئی ہے عطا ابن یسار عن ابی دردا, قال مرسل ایضا لا یصح. انہوں نے اس روایت کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی حدیث مرسل ہے, مرفوع نہیں ہے, مرسل ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. والصحیح حدیث ابی ذر, وہی یہی روایت ابو ذر والی روایت, یہ صحیح روایت ہے. وقال ابو عبداللہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ حدیث پر تشریح بیان فرمائی. ہذا اذا تاب, یہ اگر ان گناہوں سے توبہ کرے, یعنی زنا سے, چوری سے وغیرہ, ان گناہوں سے توبہ کرے. وقال لا الہ الا اللہ عند الموت, اور موت کے وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. یہ تشریح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اس حدیث کے بارے میں. جی اچھا, یہ ٹھیک ہے. ہاں جزاکم اللہ. ہاں یہ آیت قرآن پاک کی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها, جو آدمی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور دنیا کی خوبصورتی زینت, یعنی اس کا مقصد دنیا ہی ہے. اس کے بعض لوگ ایسے ہیں, قال ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من نصیب, دنیا ہی ان کو مقصود ہوتا ہے, دنیا ہی ان کو ملے. تو وہ آدمی جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی خوبصورتی نمائش اور دنیا کے پیسے اور دنیا کی کوٹھیاں اور مکانات اور گاڑیاں وغیرہ, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, جنہوں جو انہوں نے کام کیا ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے دنیا میں اللہ ان کو دے دیتا ہے, تو ان کو دنیا میں ملے گا. وہ فیہا لا یبخسون, اور وہ کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے دنیا میں, جو انہوں نے محنت کی اس کے مطابق ہم ان کو دیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن ان کا ارادہ کوئی آخرت کا نہیں تھا, دنیا ہی کا ارادہ تھا, آخرت کا یقین بھی نہیں تھا, مانتے بھی نہیں تھے آخرت کو, جیسے عام متن کفار ہے. اور پوری دنیا جو چل رہی ہے کفار کے طریقے پر, دنیا ہی مقصود ہے, آخرت کا کچھ ان کو نہیں ہے. تو ان کے لیے وہاں صرف نار ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا, اور حبط کر لیں گے, باطل کر لیں گے جو انہوں نے کام کیا. بغیر ایمان کے کوئی آدمی نیک بھی کام کرے, بہت سے غیر مسلم بھی جانوروں کا خیال کرتے ہیں, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بدلہ آخرت میں اس کو ان کو نہیں ملے گا, صرف دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ کو کبھی تعجب ہوا جب آپ نے کسی کی روح نکالی؟ تو انہوں نے کہا دو موقع پر, ایک وہ موقع تھا کہ ایک کافر تھا, اس کا موت کا وقت آیا تو اس کو ایک مچھلی کھانی تھی, اور وہ مچھلی جہاں وہ رہتا تھا ان پانیوں میں وہ مچھلی نہیں ملتی تھی, بہت دور دنیا کے دوسرے کنارے پہ وہ مچھلی, اس قسم کی مچھلی ہوتی تھی. تو وہاں وہ مچھلی کا انتظام کیا گیا, وہ مچھلی پکڑی گئی, یہاں تک پہنچائی گئی، صاف کی گئی اور پکائی گئی، اس نے کھایا، اس کے بعد اس کا موت آیا، تو یہ کافر کے لیے اتنا انتظام. تو مجھے بہت تعجب ہوا، یہ کافر آدمی تھا، اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، لیکن اس کی خواہش اتنی پوری کی گئی. دوسرا آدمی اللہ نے پوچھا، کہا کہ وہ ایک مومن اللہ کا ولی تھا، اس کا موت کا وقت آیا تو اس کے سرہانا سر کے طرف پانی کا گلاس تھا اور اس کو پانی پینا تھا، جو وہ گلاس لینے کو گیا گلاس گر گیا اور وہ بغیر پانی کے ایک گھنٹ پانی، ایک قطرہ پانی اس کو نصیب نہیں ہوا، اور جو اس کے پاس موجود تھا، تو یہ اللہ کا ولی اور اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. تو اللہ نے فرمایا وہ کافر کی ایک نیکی ہمارے پاس باقی تھی، اور آخرت میں کافروں کے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. انہوں نے نیکی کا کام کیا، اس کا بدلہ ہم نے دنیا ہی میں دے دیا. تو وہ مچھلی وہاں سے پکڑی گئی، یہاں تک پہنچائی گئی، پکائی گئی، اس نے کھائی، اور یہ مومن کا ایک گناہ باقی تھا، اور ہم آخرت میں اس کو سزا اس کا نہیں دینا چاہتے. وہاں کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، تو ہم نے دنیا ہی میں اس کو وہ ذرا پانی گر گیا، اس کو پانی نہیں ملا، اس کے بدلے میں وہ گناہ کو ہم نے معاف کر دیا اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو دنیا سے اٹھایا اور ہم لے گئے. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے سب کام کیا وہ سب باطل ہو گیا، کوئی نہیں. جیسے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے بغیر اخلاص کے، تو یہ ہوا منصورہ ہوگا، جیسے کہ ہوا میں وہ دیکھے گا اپنے اعمال کو، جیسے ایک آندھی آئی تیز ہوا اور وہ اعمال کو لے کے سب چلے گئے، وہ کچھ باقی نہ رہے، ہوا منصورہ، ہوا میں اڑ جائیں گے ان کے اعمال. تو بغیر اخلاص کے یہ اس کا نتیجہ ہوگا. تو آدمی کو آخرت کا ارادہ، دنیا کا ارادہ، وہ سب سے پہلے انسان کو یہ ارادہ کرنا چاہے، اس کی نیت کہ میں آخرت کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے، دین کے خاطر میں دنیا میں آیا ہوں. میں دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں، دنیا اس لیے دنیا میں تاکہ دنیا میری خدمت کرے، تاکہ دنیا مجھے کھانے کو دے، پینے کو دے، سونے کو دے، اور تاکہ میں اپنا کام کروں آخرت کا. جیسے کہ آپ نے کوئی ملازم رکھا اور آپ نے ان سے کہا کہ میری گاڑی صاف کرو، آپ ان کو پالش دیتے ہو، آپ ان کو صابن دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو، اس لیے تاکہ آپ کی گاڑی کو صاف کرے، یہ نہیں تاکہ وہ سب استعمال کرے اور اپنی گاڑی صاف کرے اور آپ کی گاڑی کو ایک طرف چھوڑ دے. تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا تاکہ ہم اللہ کا کام کریں، لیکن اللہ کو کام کو چھوڑ کے ہم اپنا ہی کام، اپنا پیٹ، اپنی زینت، اپنی خوبصورتی، اپنی آرام، اپنا آرام، یہی ہمیں فکر ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جی
قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي أحدا ذهبا. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر أقول لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن من خلفي ثم مشى ثم قال ألا إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن من خلفي وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أجيك ثم انطلق في صباح الليل حتى توارى فمسمعت صوت قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبرائيل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وبه قال حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعني منه شيء إلا شيء أرسله لديني.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، ما احب ان لی احدا ذهبا، میں یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ پورا احد پہاڑ میرے پاس سونا کا ہو، یعنی اتنا مال میرے پاس ہو، کتنا بڑا، جو بھی مدینہ شریف گئے اور دیکھا کتنے کتنے کلومیٹر تک احد کا پہاڑ چلتا ہے، جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ احد پہاڑ کا وہ دروازہ ہوگا، اتنا بڑا دروازہ جس سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو بہت بڑا پہاڑ ہے وہ ہے، اور وہ پورا کا پورا سونا کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں جیسے ہم کہتے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتے تو ہمیں ہم چاہتے بھی نہیں، ہمیں یہ چیز پسند بھی نہیں کیونکہ ہمیں وہ چیز ملتی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہم تو نفاق کرتے ہیں، دل میں کچھ اور بات کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی صوفی جیسے ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق، مجھے دنیا سے کچھ بھی نہیں، مجھے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ذرا اچھا کھانا سامنے آئے پھر دیکھے وہ آدمی کتنا کھاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاص تھا، حقیقت جوش، حقیقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس پورا اور سب سے زیادہ مال کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کیونکہ وہ 23 سالہ زندگی میں پورا دین کو پوری دنیا میں قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا کہ پھیلائے، تو اس کے لیے مال کی کتنی ضرورت ہے. مثلاً یہ ایک دارالعلوم چلانے کے لیے کتنا مال کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی کام، آپ جماعت میں جائے 10 آدمی، آپ یہاں سے امریکہ گئے جماعت میں 10 آدمی، 10 آدمیوں کی ٹکٹ، 10 آدمیوں کے 4 مہینے کا وقت کا جو کام وہ نہیں کریں گے، وہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا پیسے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جانتے تھے کہ ان چیزوں سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ پورا احد پہاڑ میرے پاس ہو سونے کا. حضرت زید ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ قصے کئی بار سامنے آئے، یہاں تو 2 قصے کہ آپ صلی اللہ باہر چل رہے تھے، کئی بار ایسے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراقبہ اور محاسبہ صرف 1-2 بار نہیں کیا، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تنہائی کو پسند کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے تھے، اللہ کے ساتھ بات کرتے تھے. یہ اچھا موقع ہمارے لیے ہے کہ جب آدمی سونے لگے اور سب اپنا کام پورا کیا، اب لیتے ہوئے تو کچھ اللہ تعالی کے ساتھ بات کرے. جب آدمی صبح کو اٹھے تو فوراً اٹھ نہ جائے، تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ بات کرے، نیتیں کرے، رات کو توبہ کرے، استغفار کرے. بہت سی چیزیں ہیں جس پر آدمی کو سوچنا چاہیے. تو یہ روایت زید ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حر المدینہ، مدینہ کے حرہ میں، یا وہ پتریلی جگہ یا وہ جگہ جس کا نام تھا حرہ. فاستقبلنا احد، اور ہمارے سامنے احد آیا. فقال یا ابا ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر. فقلت لبیک یا رسول اللہ، ہاں یسرنی، میں حاضر ہو، حاضر خدمت ہو، کیا حکم ہے؟ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یسرنی ان عندی مثل احد هذا ذهبا تمضی علی 3، کہ مجھے یہ پسند نہیں یہ پورا احد کا پہاڑ میرے پاس ہو سونے کا، اور 3 دن مجھ پر گزرے، وعندی منہ دینار، اور اس کا 1 دینار میرے پاس باقی ہو. اگر وہ میرے پاس آئے تو 3 دن میں اس کو سب خرچ کرو اللہ کے راستے میں. الا شیء ارسله لدین، ہاں اگر میں کچھ باقی رکھنا چاہوں تو کچھ قرضہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قرضہ لیتے تھے، یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے، اور یہ دنیا کے لیے قرضہ نہیں، دین کے لیے، دوسرے صحابہ کی خدمت کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے تھے. الا نقول به فی عباد اللہ، ہاں یہ میرے پاس ہو، 3 دن میرے پاس رہے تو اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ کروں اللہ کے بندوں کے بارے میں، ہا کدا وہا کدا وہا کدا، ایسے اور ایسے اور ایسے. کیا مطلب؟ این یمینی و عن شمالی و من خلفہ، کہ چاروں طرف میں اس کو خرچ کرو، دانے طرف یہ کوئی ملا اس کو دے دیا، وہ ملا اس کو دے دیا، وہ ملا اس کو دیا، ہر ایک کو میں دیتا رہوں، یہ اگر وہ اتنا مجھے ملے تو میں اس کو خرچ کرتا رہوں، میرے پاس کچھ باقی نہ رہے. وقلیل معہم، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے خرچ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. لوگ سب اپنے لیے جمع کرتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت بھی نہیں، لیکن اپنے اور دوسرے لوگ ضرورت مند بھوکے مرتے ہو ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں، اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. ننگے لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں ہم جانتے، لیکن خرچ کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی ہے. ثم قال لی مکانک، پھر مجھ سے فرمایا کہ یہی بیٹھ، جہاں تو ہے وہیں بیٹھ. لا تبرح حتی آتی کا، تو یہاں سے مت ہٹنا، یہیں بیٹھ جب تک کہ میں خود واپس آپ کے پاس آؤں. ثم انطلق فی سواد اللیل، پھر رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حتی توارا، یہاں تک کہ آپ غائب ہو گئے میری نظروں سے، آپ نظر نہیں آئے. فسمعت صوتا، پھر میں نے ایک آواز سنی، تو مجھے انتشار ہوا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. قد ارتفع، اور وہ آواز بلند ہوئی. فتخوفت ان یکون احد عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے خوف ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف سامنے پیش آ گئی، کوئی جانور آ گیا، کوئی دشمن آ گیا. یہود بہت بڑے دشمن تھے، یا منافق بہت بڑے دشمن تھے، تو یہ کہ ایسے کوئی چیز ایسے تو نہیں ہوئی، مجھے بہت فکر ہو گئی. فاردت ان آتیہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی چلا جاؤں. لیکن فذکرت قولہ لی لا تبرح، پھر میں نے یاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تبرح، یہاں سے مت ہٹنا، یہیں رہنا. حتی آتی کا، یہاں تک کہ میں خود آپ کے پاس آ جاؤں. فلم ابرح حتی اتانی، پھر میں وہاں سے نہیں ہٹا. الحکم فوق الادب، ادب یہ تھا اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ کے حضرت ابو ذر اٹھتے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے، لیکن اونچی جگہ کہ جو حکم ہوا وہ حکم کو آدمی پورا کرے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو سامنے رکھا اور اس کو پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ پھر واپس لے آئے. قلت یا رسول اللہ قد سمعت صوتا تخوفت، میں نے ایک آواز سنی اور مجھے بہت خوف ہوا کہ یہ کیا، کون سی آواز، کیسی آواز. فذکرت له، میں نے پورا قصہ بیان کیا. فقال وهل سمعته، آپ نے بھی وہ آواز سنی؟ فرمایا ہاں نعم میں نے سنی. قال ذاک جبریل اتانی، وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ میرے پاس آئے تھے. فقال، اور مجھ سے یہ فرمایا، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا، جو تمہاری امت میں سے انتقال ہوئے اور وہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز میں شرک نہیں کرتا، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں داخل ہوگا. قلت وہین زنا وہین سرقا، میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی. قال وہین زنا وہین سرقا، اگرچہ اس نے چوری بھی کی، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا، شراب بھی پیا، لیکن توحید ایمان اس کے دل میں، اور اس میں کافی تفصیل، یا تو اگر اس نے توبہ کی تو ظاہر ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، توبہ نہیں کیا اللہ نے معاف کر دیا تو بھی سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اللہ نے معاف نہیں کیا تو اس کی سزا کے لیے جہنم میں تو جائے گا، لیکن وہ پھر بھی جنت میں داخل ہوگا، آخر کار وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور یہ جو جہنم میں جانا ہوگا، یہ جیسے کہ آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے، ایک آدمی ڈاکو چھری لگاتا ہے اور اس کو زخمی کرتا ہے، اور ایک آدمی ہاسپٹل جاتا ہے اور ڈاکٹر کو پیسہ دیتا ہے تاکہ اس پر چھری لگائے، اور دستخط بھی کرتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ مجھے چھری لگانا، تو یہ تو اس کی صحت کے لیے. تو جو مومن جہنم میں جائے گا وہ وہاں ایسے عذاب اور تکلیف کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، تاکہ وہ صاف پاک ہو جائے اور پھر وہ جنت میں چلا جائے. دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر پورا پہاڑ احد کا میرے پاس سونے کا ہوتا، لسرنی الا یمر علی ثلاث لیال، تو مجھے اس بات، البتہ ضرور مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ تین رات مجھ پر ایسی نہ گزرے، وعندی منہ شیء، اور اس کا کوئی بھی کچھ بھی باقی میرے پاس ہو، یعنی اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس کو ہاکدہ و ہاکدہ، یمینی و شمالی، امامی و ورائی، چاروں طرف میں اس کو خرچ کرتا. الا شیء ارسله لدین, ہاں تھوڑا بہت اگر میرے پاس کوئی قرضہ ہوتا اور وہ جس کے پاس سے میں نے قرضہ لیا وہ اس وقت موجود نہیں ہے, مثلا سفر میں گیا ہوں میں, اس کو نہیں میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے, تو اتنا میں باقی رکھوں گا میرے پاس تاکہ جب وہ آ جائے تو اس کو اس کا قرضہ ادا کر دوں. قرضہ اور مال کے اعتبار سے یہ بھی اس میں خیال رکھے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے معاملات صاف ہو. بہت سے لوگ بڑے صوفی بنتے ہیں, بہت عبادت بھی کرتے ہیں, بہت ذکر بھی کرتے ہیں, دین کا کام بھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے حقوق مارتے ہیں, لوگوں کے پاس سے پیسے لیتے ہیں کبھی ادا نہیں کرتے, ادا کرنے کی بات ہی نہیں, بلکہ پیسے لے کے جماعت میں چلے جاتے, عمرہ کرنے کو چلے جاتے. بہت سے لوگ بیوپاری سے مرچنٹ سے مال خریدتے, ان کا پیسے ادا نہیں کرتے ہیں, اور وہ پیسے لے کے جو انہوں نے مال بیچا وہ عمرہ کے لیے چلے گئے. وہاں بڑے صوفی بنتے کہ ہم تو ہر سال عمرہ کے لیے آتے, اور یہاں بیچارہ اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرضہ کسی پر ہو تو وہ قرضہ ادا کرے. بہت بڑی عبادت ہے کہ کوئی قرضہ اپنے اوپر کسی کا باقی نہ رکھے. اور اول تو یہ ہے کہ قرضہ کسی سے لے ہی نہیں, جہاں تک ہو سکے بہت مجبور ہو تو سب سے پہلے فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرضہ کو ادا کرے. یہاں تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا وہ بھی بہت مجبور ہو کر, اور آپ نے کہا کہ مہینے کے آخر میں میں آپ کے پیسے دے دوں گا, دو مہینے چار مہینے کے بعد دے دوں گا, اور اس وقت آپ کے پاس وہ پیسے نہیں, آپ کی کوئی ضروری چیز جو ہے جس سے آپ کا زندگی گزرتی ہے اور ضروری ہے اس کو بیچو, لیکن اس کا قرضہ ادا کرو. اور یہ ہے کہ جب قرضہ لے تو ضرور وہ اپنے وصیت نامہ میں لکھ دو کہ میں نے فلاں آدمی سے اتنے پیسے لیے. بہت سے لوگ لکھتے نہیں, اب وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اب وہ آدمی آن کے مانگتا ہے, کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ, ورثہ کہتے ہمارے پاس کوئی ثبوت لے آؤ, کوئی ثبوت نہیں, بس زبانی بات تھی. تو یہ بہت غلط طریقے, معاملات بہت صاف ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. سبحان اللہ.